جمعہ 27 اپریل کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ پاکستان میں مسلم لیگ نون نے اپنا آخری بجٹ پیش کیا ہے، لیکن حزب اختلاف کا کہنا ہے
یہ بجٹ افیکٹو ہوگا 1 جولائی 2018۔ یہ نہ اسمبلی ہوگی اور نہ ہی اس گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیار ہوگا۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ آج وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے قومی اسمبلی میں 1,890 ارب خسارے کا بجٹ پیش کیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں دفاع کے لیے 11 کھرب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ موٹر وے کے بڑے منصوبے اس سال مکمل ہو جائیں گے۔ نئے بجٹ میں بچوں کی غذائیت کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ بجلی کی پیداوار کے لیے 138 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مفتاح اسماعیل کے مطابق عسکری آپریشن سے متاثرہ علاقوں کے لیے 90 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور ملک کی معیشت کا حجم 34,000 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مالیاتی خسارہ 8.2% سے کم ہو کر 5.5 ہو گیا ہے۔ بجٹ پیش ہونے سے قبل قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما خورشید شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت اگلی حکومت کا حق چھین رہی ہے۔
آج ایک مرتبہ پھر آپ پارلیمنٹ سے باہر فیصلہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے تاریخ میں جتنے بجٹ آئے ہیں پہلی مرتبہ کوئی انیلیکٹڈ آدمی پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کر رہا ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے قائد جو اس کے نیریٹو میں یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، کیا آپ نے آج اس پارلیمنٹ کے ان ممبروں کے ووٹ کو عزت دی؟
شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں نے جزیرہ کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ آج شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اونگ جنوبی کوریا کے دورے پر تھے۔ یہ سن 1953 کے بعد شمالی کوریا کے کسی بھی رہنما کا جنوبی کوریا کا پہلا دورہ تھا۔ تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار۔
شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں نے آج جنوبی کوریا کے ایک غیر فوجی علاقے میں ملاقات کی، جس کے بعد ایک مشترکہ اعلان میں انہوں نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کم جونگ ان آج صبح سرحد پار کر کے جنوبی کوریا کے غیر فوجی علاقے میں داخل ہوئے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے اس تاریخی موقع پر شمالی کوریا کے رہنما سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ شمالی کوریا کے رہنما نے اس موقع کو امن کے لیے نئے دور کا آغاز قرار دیا۔ انہوں نے پیس ہاؤس میں کتاب پر لکھا، ایک نئی تاریخ اب شروع ہو رہی ہے۔ اس ملاقات کا سب سے یادگار لمحہ کم جونگ ان کا جنوبی کوریا کے صدر کو شمالی کوریا آنے کی دعوت دینا تھا۔
پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے مطابق بچوں کی جنسی ویڈیوز اور تصاویر بیچنے کے جرم میں سزا پانے والے مجرم سعادت امین عرف انکل منٹو کو بیرون ملک اپنے گاہکوں سے 138 ٹرانزیکشنز کے ذریعے $23,000 سے زائد کی ادائیگی کی گئی تھی۔ تفصیل کے ساتھ عبید ملک۔
ایک دن قبل لاہور میں سائبر کرائم سے متعلق ایک مقامی عدالت نے سرگودا سے تعلق رکھنے والے سعادت امین عرف منٹو کو 7 سال قید اور 12 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ ایف آئی اے کے مطابق سعادت امین اس کاروبار میں 2007 سے ملوث تھا۔ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ سعادت امین کے اٹلی، امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ملکوں میں انٹرنیشنل کلائنٹ تھے۔ مقدمے کی تفتیش کرنے والی ٹیم کے رکن اور ایف آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آصف اقبال کے مطابق 2016 میں پریزرویشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت چائلڈ پورنوگرافی کے خلاف یہ پہلا عدالتی فیصلہ ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ایک مذہبی عالم دین کے بھائی ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
مذہبی عالم کے بھائی پر حملہ توغی روڈ پر کیا گیا۔ قائد آباد پولیس اسٹیشن کے اہلکار نے بتایا کہ ایک سنی مذہبی عالم کا چھوٹا بھائی اپنے پرچون کی دکان پر بیٹھا تھا۔ وہاں نامعلوم مسلح افراد نے ان پر حملہ کیا، حملے میں وہ ہلاک ہوا۔ اہلکار نے بتایا کہ مارے جانے والے شخص کی شناخت خیر بخش کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس اہلکار کے مطابق اس واقعے کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بظاہر ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے۔
یورپی یونین کی پولیس ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایک بین الاقوامی آپریشن کے بعد یورپ سمیت کینیڈا اور امریکہ میں دولت اسلامیہ کی خبریں نشر کرنے والی ویب سائٹس کو بند کر دیا گیا ہے۔ بند ہونے والی ویب سائٹس میں دولت اسلامیہ کی اماق نیوز ایجنسی بھی شامل ہے۔ جبکہ شام میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومتی افواج کی جانب سے دمشق کے قریب یارموک میں واقع فلسطینی پناہ گزینوں کے ایک کیمپ پر کیے گئے تازہ فضائی حملوں میں 7 بچوں سمیت 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شامی حکومت کا دعویٰ ہے کہ متاثرہ علاقہ دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہوں کے درمیان ایک تاریخی ملاقات میں جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے میں تعاون کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اس ملاقات کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ میں بھی جاری کیا گیا جس میں 1953 میں ہونے والی جنگ بندی کے معاہدے کو اس سال امن کے معاہدے میں بدلنے کا عزم کیا گیا ہے. اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیں گے. پہلے رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی مدت حکومت ختم ہونے سے صرف ایک مہینہ پہلے اپنے دور اقتدار کا چھٹا قومی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا. مفتاح اسماعیل جو کل تک وزیر اعظم کے مشیر تھے, انہوں نے آج صبح وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھایا اور پھر یہ بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا. اس بجٹ کی تفصیل بتانے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نامہ نگار سارا حسن, آصف فاروقی اور شجاع ملک. شجاع, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اس بجٹ کے اہم نکات کیا ہیں.
خالد, وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 59,32,50,00,00,000 روپے ہے. پیش کردہ وفاقی بجٹ 1,890,00,000,000,000 روپے خسارے کا بجٹ ہے, جو کہ مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کا 4.9% ہے. حکومت نے دفاعی بجٹ میں تقریباً 10% اضافہ کیا ہے اور اب یہ بجٹ 1,100,00,000,000,000 روپے ہو گیا ہے. قرضوں کی مد میں 1,620,00,000,000,000,000 روپے رکھے گئے ہیں. سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرامز کے لیے 800,00,000,000,000 مختص کیے گئے ہیں, جبکہ تعلیم کے لیے 97,00,000,000,000, صحت کے لیے 13.9 اور بجلی کی پیداوار کے لیے 138,00,000,000,000 روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے.
اچھا شجاع, یہ بتائیے کہ اگلے مالی سال کے لیے کیا اہم اہداف مقرر کیے گئے ہیں.
اہداف کے حوالے سے ٹیکس وصولیوں کا ہدف رکھا گیا ہے 4,435,00,000,000 روپے. افراط زر کی شرح 6% سے کم رکھنے کا ہدف رکھا گیا ہے. آئندہ سال قومی مجموعی پیداوار کا ہدف 6.2% رکھا گیا ہے اور بجٹ کا خسارہ جی ڈی پی کا 4.9% تک لانے کا ہدف رکھا گیا ہے.
ٹھیک ہے, آصف فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف, یہ بتائیے کہ اس بجٹ میں کیا کوئی ریلیف بھی دیا گیا ہے, کوئی پیکج وغیرہ کوئی اعلان ہوا ہے.
خالد, اس میں جیسا کہ اب پاکستان میں ایک طرح کی روایت بن گئی ہے پچھلے کچھ سالوں سے, تو تنخواہوں میں اضافے کی اس دفعہ بھی پچھلے سال کی نسبت طرح اور اس سے پچھلے سال کی طرح 10% اضافہ کیا گیا ہے تنخواہوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ پینشن میں بھی اتنا اضافہ کیا گیا. اس کے علاوہ جو پینشن کی کم سے کم حد ہے وہ 6,000 سے بڑھا کر 10,000 کر دی گئی ہے, اور جو 75 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ حد جو ہے وہ 15,000 روپے مقرر کی گئی ہے. اس کے علاوہ زراعت پر توجہ کچھ دکھائی دی اس بجٹ میں. 1,100,00,000,000 روپے قرضہ کے لیے رکھے گئے ہیں, جو کہ چھوٹے کاشتکاروں کو قرضے دیے جائیں گے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی, جیسے کہ امپورٹ مشینری کی جو درآمد ہے اس پر ٹیکسز کی ڈیوٹیز کی کچھ چھوٹ دی گئی ہے, اور اس کے علاوہ جو کسانوں کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کھاد کی قیمت بڑھتی رہتی ہے ہر دفعہ. اچھا, تو اس دفعہ بھی کھاد پر کچھ ریلیف دیا گیا ہے. وہ کیا ریلیف ہے یہ آپ وزیر خزانہ کی زبانی سنیں.
کاشتکاری کے حوالے سے کھاد کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری حکومت نے کھاد پر سیلس ٹیکس کی جو کمی کی ہے، ڈیپ پہ 17%، ڈی اے پی پہ 17% کی بلند شرح میں کمی کر کے 4% کی گئی، جبکہ یوریا میں 5% کی گئی اور دیگر کھادوں پہ 9 سے 11% تک کمی کی گئی۔ مجھے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جبکہ ہم نے بجٹ میں 3% تجویز کری تھی، سکندر بوسن صاحب وزیر فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر کی سفارش پہ وزیر اعظم پاکستان نے ابھی فیصلہ فرمایا ہے کہ ہم کھاد کے اوپر صرف 2% سیل ٹیکس کر دیں گے۔
تو اس کے علاوہ خالد، کراچی کا پہ فوکس کیا گورنمنٹ نے تھوڑا سا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ریفرنس سے، اور وہاں پہ جو آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ پینے کا پانی کراچی میں بڑا مہنگا ہو گیا ہے اور بڑی مشکل سے ملتا ہے، تو سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے ایک پلانٹ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ لگائے گی، اس کے لیے بجٹ میں رقم رکھ دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو فلم انڈسٹری ہے اس کو بھی کچھ ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ، کچھ ان وہاں پہ ٹیکسز میں چھوٹ ہے، کچھ اکوپمنٹ پہ چھوٹ ہے، اور جو آخری بات وہ جیسے کہ اس سے پہلے گورنمنٹ اناؤنس کر چکی ہے جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہے ایک، اس میں جو سلیبز ہیں ٹیکس کی وہ ختم کی گئی ہیں، اگر اب آپ کی آمدن جو ہے وہ 1,00,000 روپے ماہانہ سے کم ہے تو آپ ٹیکس دینے کے پابند نہیں ہیں، ریٹرن آپ کو پھر بھی جمع کرانا پڑے گا، لیکن ٹیکس جو ہے وہ اس پہ ختم کر دیا گیا ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا آصف، مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو آپ کے خیال میں اس بجٹ کی خاص بات کیا ہے؟
دیکھیے، دو باتیں میں ذکر کرنا چاہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہر دفعہ بجٹ کی ایک خاص سمت ہوتی ہے نا، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہے، کسی وقت اس کو ریلیف کو فوکس کیا جاتا ہے، کبھی ٹیکسز کو فوکس کیا جاتا ہے، تو اس دفعہ اس میں کوئی ڈائریکشن اس کی اس لیے نہیں نظر آ رہی کہ شاید گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ 4 مہینے بعد جو دوسری گورنمنٹ آئے اس کے پاس تھوڑی بہت گنجائش ہو کہ وہ اس بجٹ کو اگر کوئی سمت دینا چاہتی ہے تو وہ دے۔ دوسری چیز جو مجھے اس بجٹ میں نظر آئی وہ ایک صحت سے متعلق ہے، بظاہر بہت چھوٹی بات ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو 40% بچے ہیں ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے، یعنی ان کے وہ لاغر پیدا ہوتے ہیں، اس کی جسمانی جو گروتھ ہے وہ نشوونما کمزور ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ ہوتی ہے خوراک کی کمی کی وجہ سے، تو اس کو کم کرنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے اس بجٹ میں اچھی خاصی رقم رکھی ہے اور ایک پورا پیکیج رکھا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سن 2020 تک، یعنی اگلے 2 برس میں پاکستان میں سٹنٹڈ گروتھ والے بچوں جو ہے ان کی پیدائش روک دی جائے گی اور پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ صحت مند ہوگا۔ تو یہ اب صحت جو ہے یہ صوبائی مسئلہ ہے، اس کے باوجود فیڈرل بجٹ میں اس کو رکھنا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو کتنی اہمیت دے رہی ہے اس ایک مسئلے کو۔
جی، اچھا، ہماری ساتھی سارا حسن بھی اس گفتگو میں شامل ہے۔ سارا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مفتا اسماعیل کل تک مشیر خزانہ تھے، آج صبح اچانک وزیر کیوں بنا دیے گئے؟
جی بالکل خالد، یہی چرچا جو تھا وہ اسمبلی کے فلور پہ بھی بہت زیادہ رہا۔ جب ایوان کا اجلاس شروع ہوا تو خورشید شاہ، جو کہ قائد حزب اختلاف ہیں، انہوں نے اسی پوائنٹ کو بہت زیادہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو موجودہ حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پورے سال کا بجٹ اناؤنس کرے، اور دوسری جانب ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ایسے شخص کو بجٹ تقریر کرنے کو کہا جا رہا ہے جو کہ نہ تو پارلیمنٹ کا رکن ہے، یعنی کہ نہ ہی وہ قومی اسمبلی کے رکن ہے اور نہ ہی وہ سینیٹر ہیں۔ ایسے میں راتوں رات انہیں کیوں سے وزیر کا عہدہ دیا گیا جبکہ حکومت کے پاس وزیر مملکت برائے خزانہ رانا افضل موجود تھے؟ ایسے میں پھر وزیر اعظم شاہد خان عباسی نے آ کے انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ پورا کا پورا بجٹ جو ہے وہ مفتا اسماعیل نے ہی بنایا ہے، اور انہیں ہی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس بجٹ کو پریزنٹ کریں۔ اسی مدعے پہ بہت زیادہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے احتجاج کیا، اور آخر میں جب وزیر خزانہ مفتا اسماعیل اپنی بجٹ تقریر شروع کر رہے تھے تو اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا۔
سارا حسن، جی بتائیے۔
جی، اور اسی واک آؤٹ کے بعد وہ پھر نہیں آئے۔ پی ٹی آئی کے کچھ کارکنوں نے اسمبلی میں مفتا کے سامنے کھڑے ہو کے کافی احتجاج کیا، بجٹ کی کاپیز پھاڑ دیں، لیکن اس کے بعد 5 سے 10 منٹ کے احتجاج کے بعد بجٹ سیشن بڑا پرسکون چلتا رہا، نہ تو کسی نے اچھے اقدام پہ تالی بجائی اور نہ ہی کوئی احتجاج ہوا۔
ٹھیک ہے، اسلام آباد سے سارا حسن، آصف فاروقی اور شجاع ملک، ہم سے بات کرنے کا، ہمیں تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ۔ بجٹ اجلاس میں حزب اختلاف نے حکومت کی طرف سے اپنے آخری دنوں میں بجٹ پیش کرنے پر شدید احتجاج کیا اور ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا۔ اسی بارے میں اب سے تھوڑی دیر پہلے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ نوید قمر سے میں نے بات کی اور پوچھا کہ حکومت کا بجٹ پیش کرنا کس حد تک درست ہے۔
دیکھیں، ہمارا تو پہلے دن سے اسٹانس یہ تھا کہ اس حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا ایک چھٹا بجٹ پورے سال کا دے۔ جو انٹرم سچویشن ہو رہی ہے، جب کیونکہ گورنمنٹ کا اور اسمبلی کا جو اختیار ہے اور جو زندگی ہے وہ 31 مئی کو ختم ہو جائے گی، اور یہ بجٹ افیکٹو ہوگا 2018-19 کا بجٹ ہے، جہاں یہ نہ اسمبلی ہوگی اور نہ ہی اس گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیار ہوگا اس کو امپلیمنٹ کرنے کا۔ یہ نئی ایک انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے اور نئی اسمبلی آئے گی، نئی حکومت ہوگی، وہ اپنا پروگرام دے گی۔ تو آج بیٹھ کے کچھ بھی اناؤنس کرنا یہ تو مفروضوں پہ مبنی ایک بات ہوگی کہ آپ ہوں گے نہیں بھائی، یہ ساری چیزیں جو آپ نے اناؤنس کی ہیں وہ امپلیمنٹ کون کرے گا اور اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے؟ یہ تو ایک الیکشن پروگرام ہے، تھوڑا سا پاپولسٹ بننے کے لیے گورنمنٹ نے جو بھی تھوڑے بہت میجرز اناؤنس کیے ہیں، جو کہ پہلے تو ان کی ایمنسٹی اسکیم تھی، اس حساب سے انکم ٹیکس میں اس کے ساتھ انہوں نے ریلیف دیے، اور اس کے بعد آج بھی تھوڑے بہت جو میجرز انہوں نے اناؤنس کیے ہیں یہ پاپولزم کے زمرے میں آتا ہے، اس کا ریئلٹی سے کوئی واسطہ نہیں۔
ٹھیک ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ حکومت رہے گی نہیں تب تک جب اس پر عمل درآمد کا وقت آئے گا، یہ بتائیے کہ ویسے ہی آنے والی حکومت اپنا ہی بجٹ لانا چاہے گی، وہ پسند کرے گی؟ پی ڈی ایس پی نے بھی کابینہ کی اقتصادی کمیٹی کے اجلاس سے 3 وزراء اعلیٰ نے جو ہے واک آؤٹ کیا، اس کا بائیکاٹ کیا، تو صوبوں کی حکمت عملی کیا ہوگی آپ کے نزدیک؟
دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی بجٹ جو ہوتا ہے وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کسی گورنمنٹ کا، اپنی ڈائریکشن وہ سیٹ کرتی ہے اور اس کے لیے اس کی فائنینسنگ جو ہے بجٹ کے تھرو ہوتی ہے، تو وہ جو ہے پروگریسو ظاہر ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی اسی کا ہوگا، اور ابو دیٹ جیسے آپ نے کہا پی ایس ٹی پی جو بنا ہے، یہ پوری این ای سی کی میٹنگ سے اگر 4 میں سے 3 اکائیاں بائیکاٹ کر کے چلی جائیں اور کہیں کہ ہماری اس میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا لیجیٹیمیسی سمجھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ شاید الیکشن کی طرف ان کی نظر ہے اور اس امید پہ کہ شاید ان کو کوئی اس میں فیڈ بیک پازیٹیو ملے، تو یہ ساری چیزیں کی ہیں، لیکن اس یہ کرتے کرتے انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپوز کر دیا ہے، اور پبلک یہ سمجھ گئی ہے کہ یہ ساری باتیں صرف ایک لالی پاپ ہیں اور کچھ نہیں ہے۔
ٹھیک، اچھا، ایک طرف قرضوں میں اضافے کے بارے میں بھی کافی خدشات ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ کتنے تشویشناک ہیں آپ کی نقطہ نظر سے؟
دیکھیں، دو ایریاز ہیں جو کہ اس حکومت کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ہائی لائٹڈ ایریاز ہیں، ایک تو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جہاں ہم نے اپنے جو ایکسپورٹس گری اور ہماری باقی جو انفلوز ہیں زر مبادلہ کے وہ گرے، اور اس کے مقابلے میں ہماری امپورٹس کافی بڑھی تھی، تو ہمارے آپ نے دیکھا کہ اس کا افیکٹ روپی پہ بھی آیا، حالانکہ کچھ عرصے تک ہم نے روپے کو آرٹیفیشلی ایک لو اس پہ رکھا ہوا تھا ڈالر ریٹ پہ، اب جب وہ فری فلوٹ میں آیا ہے تو وہ 120 تک، اور شاید اسپیکولیشن تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، تو یہ تو ہالمارک ہے اس حکومت کا، ہمارے جو ریزروز ہیں وہ جو 20-22 تک رکھے ہوئے تھے یا کم از کم دکھائے جا رہے تھے، وہ اب گر کے وہ آل ایکچوئل ان ریئل ٹرمز میں وہ نیگیٹو ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جتنی بھی پچھلے سال میں جو بھی کارکردگی ہے وہ بوروئنگ کے بیسس پہ ہوئی ہے. پاکستان اس وقت 92-93 بلین ڈالرز پہ پہنچ چکا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا قانون ہے فسکل ریسپانسبلٹی ایکٹ جو اس کو جو ہے 62 یا 63 بلین ڈالرز سے زیادہ غیر قانونی کہتا ہے. یہ جو ہے پورا اس سے تقریباً آدھا زیادہ 50% زیادہ تجاوز کر گئے ہیں, اور اس کے آگے فائنینسنگ کا کوئی نہ پلان ہے نہ سمجھ ہے نہ طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ کھڈا ایک کھود کے اگلی حکومت کی دی جا رہی ہے.
یہ تھے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ نوید قمر جو بجٹ پر رد عمل دے رہے تھے. اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایم ضیاء الدین سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس بجٹ کے خاص نکات کیا ہیں.
یہ تو ہے پولیٹیکل بجٹ, اینٹیسپیٹڈ بجٹ تھا, یہ سیاسی بجٹ ہے کیونکہ یہ الیکشن ہی سال ہے اور پچھلے دنوں جب ایمنسٹی اسکیم اناؤنس کی گئی تھی اسی وقت اس کے خد و خال کا پتہ چل گیا تھا کہ ٹیکس میں بھی چھوٹ دی جا رہی ہے, ٹیرف میں بھی چھوٹ دی جائے گی, اور یعنی بلیک اکانومی کو وائٹ اکانومی کرنے کی کوشش کی جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو آج جو بجٹ پڑھا گیا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے. لیکن جہاں تک بجٹ کا حجم کا تعلق ہے, اس کے بعد اس کی میں نے اس کو فائنانس کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے, اس کی ڈیفیسٹ خسارہ کس قسم کے حجم کا ہوگا, یہ ساری چیزیں اناؤنس نہیں کریں. ظاہر ہے کہ رفتہ رفتہ کل شاید پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہو اس میں بتایا جائے گا, لیکن فگرز جو ہیں نا ایکچوئل فگرز وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں. اور خدشہ یہی لگ رہا ہے کہ جو رسک لیا گیا ہے بائی دا گورنمنٹ آف دا ڈے, اگر وہ نقصان اٹھائیں گے یعنی یا الیکشن جب ہار جائیں گے تو نئی حکومت جو آئے گی وہ سارا برڈن اس پہ پڑے گا, شاید یہ ان کی فلاسفی ہو اس بجٹ پہ. تیسری بات یہ کہ مفتی اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اسٹرینجر ان دا ہاؤس ہیں. کانسٹیٹیوشنلی مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ آیا یہ پیش کر سکتے ہیں بجٹ یا نہیں.
جی اچھا, قرضوں میں اضافے کے بارے میں کافی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, یہ کتنی تشویشناک ہے معیشت کے لیے؟
یہ ہے تو تشویشناک, لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اتنا جی ڈی پی جو ہمارا 300 بلین ڈالر کا ہے اس کے لحاظ سے جو پرسنٹیج ہونی چاہیے تقریباً 60-65% وہ نہیں بلکہ 70% ہے.
اچھا,
اور دوسری بات یہ کہ بجٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہ ڈیٹ کا جہاں تعلق ہے, اگر قرضہ اس لیے لیا جا رہا ہے جو کہ اس کو انویسٹ کیا جائے اکنامک ایکٹیویٹیز میں تو ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کہ اس سے جو انکم ہوگی تو اس سے آپ واپس بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر نان پروٹیکٹیو میں نے ایریاز میں اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں قرضے کو تو پھر برڈن بڑھتا جائے گا. اور یہی ہے, یہی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان میں اپنی صلاحیت جو ہے وہ تاکہ کم سے کم قرضہ لیا جائے, کم سے کم امداد دی جائے دوسرے ملکوں سے, اس پہ کمی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہماری اپنی صلاحیت جو ہے نا جیسے ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. جی
اچھا ضیاء الدین صاحب, ایک طرف پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے دعوے بھی ہیں, تو آپ کے نزدیک یہ کتنے درست ہیں؟
معاشی ترقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ 6% کی گروتھ کے قریب پہنچ گئی ہے تو اس کے بہت سمپل سا ریزن ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا 2008 سے 2013 تک پیٹرولیم پرائزز جو ہے دنیا میں وہ تھے تقریباً 100-150 ڈالر سے بارل.
اچھا,
اب وہ کم ہو کر تقریباً کولیپس کر گئے ہیں پیٹرولیم پرائزز. تو جو ریفلیکشن میں نے جو کچھ بھی امپرومنٹ میں نظر آتی ہے اکانومی میں یہ مینجمنٹ یا پالیسی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جو پیٹرولیم پرائزز کی گرنے کی وجہ سے اس میں تھوڑے بہت آپ کو روم ملا ہے جو آٹومیٹک مثال کے طور پر. دوسری طرف اگریکلچر میں جو انکریز ہوئی ہے پروگرس ہوئی ہے وہ بھی کوئی مینجمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ ویدر جو ہے نا بہت ہی ماحول رہا ہے پچھلے سال, تو جس کی وجہ سے آپ کی ہماری کراپس جو ہے نا اچھی ہو گئی, لیکن پھر بھی کاٹن کی اور ویٹ کی جو موسٹ امپورٹنٹ کراپس ہیں وہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر سکتے. تو یہ مینجمنٹ سے کم بلکہ جس کو کہتے ہیں اپارچونیٹی کی وجہ سے ہم بی کوڈ ڈیورنگ دا لاسٹ 5 ایئرس وہ ٹرینڈ جو ہے نا پروگریسیو رہا ہے جی.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایم ضیاء الدین جو مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور اقتدار کا چھٹے بجٹ پر گفتگو کر رہے تھے. اور اسی خبر کے بارے میں اگر آپ مزید تفصیلات جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر لائیو رپورٹنگ جاری ہے, لائیو پیج چل رہا ہے, لمحہ بلمحہ تازہ ترین تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں, ضرور ہماری ویب سائٹ کا رخ کریں. اس کے علاوہ پروگرام کے شروع میں میں نے ذکر کیا تھا کہ شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہان کم جونگ ان اور مون جے ان کی درمیان ایک تاریخی ملاقات ہوئی ہے. اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیں گے. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے.
رول ساؤنڈ کیمرہ
ایکشن. نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
افغان جلیبی معشوق فریبی خیال ہے تیرا دیوانا بھائی وا, بھائی وا.
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب وقت ہوا ہے کھیل کی خبروں کا, پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان.
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیف ایگزیکٹو ڈیو رچرڈسن نے کرکٹ میں اخلاقیات اور رواداری کا ماحول قائم کرنے کے لیے انٹرنیشنل پینل سے کہا ہے کہ وہ بال ٹیمپرنگ اور کھلاڑیوں کے غلط رویوں کے خلاف سخت سزائیں تجویز کریں. آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس میں چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ آئی سی سی کے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت جو سزائیں موجود ہیں وہ ناکافی ہیں. فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں جاری ون ڈے ٹورنامنٹ پاکستان کپ کا تیسرا میچ بلوچستان اور سندھ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جاری ہے. سندھ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. پہلی اننگ کے اختتام پر سندھ نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 366 رنز بنائے ہیں. افتخار احمد نے 83 گیندوں پر 6 چھکوں اور 9 چوکوں کی مدد سے 116 رنز بنائے. گزشتہ روز ہونے والے میچ میں فیڈرل ایریاز نے خیبر پختونخوا کو 114 رنز سے ہرا دیا. انڈین پریمیئر لیگ کا 26واں میچ آج دہلی کے فیروز شاہ کوٹلہ اسٹیڈیم میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز اور دہلی ڈیئر ڈیولز کے درمیان کھیلا جائے گا. گزشتہ روز سن رائز حیدرآباد نے کنگز 11 پنجاب کو 13 رن سے ہرا دیا. سن رائز حیدرآباد کے 133 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کنگز 11 پنجاب کے 119 رنز پر تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. سن رائز حیدرآباد کی جانب سے بہترین بولنگ کرتے ہوئے انکت راجپوت نے محض 14 رنز کے عوض 5 وکٹیں لیں, جبکہ منیش پانڈے نے 54 اور شکیب الحسن نے 28 رنز اسکور کیے. فٹبال ٹورنامنٹ یوروپا لیگ کے پہلے سیمی فائنل میں ایٹلیٹیکو اور آرسنل کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا. آرسنل کے مینیجر آرسن وینگر نے 10 کھلاڑیوں پر مشتمل ایٹلیٹیکو کے خلاف آرسنل کی کارکردگی کو بدترین قرار دیا. بارسلونا اوپن میں ورلڈ نمبر 1 رافیل نڈال اپنے ہم وطن گیریمو گارسیا لوپس کو اسٹریٹ سیٹ سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. ڈیفینڈنگ چیمپئن نے لوپس کو کلے کورٹ میں ریکارڈ 40 منٹ میں 6-1-6-3 سیٹ سے ہرا دیا. سنوکر ورلڈ چیمپئن شپ میں عالمی نمبر 4 جو ٹرمپ نے کرس ویکلن کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 9 کے مقابلے میں 10 فریم سے شکست دے دی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں اسلام آباد سے ہماری ساتھی نادیہ سلیمان. یہاں میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں چائلڈ پورنوگرافی کے گھناؤنے جرم پر آنے والے پہلے فیصلے میں ملزم کو زیادہ سے زیادہ ممکن یعنی 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اس خبر کی تفصیل سربین میں آگے چل کر سنیں گے. اس وقت سربین کا نصف آیا ہے تو یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ تہمینہ قریشی سے.
آج پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے قومی اسمبلی میں 1,890 ارب خسارے کا بجٹ پیش کیا. نئے بجٹ میں دفاع کے لیے 11 کھرب روپے مختص کیے گئے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کی خوشگوار ملاقات کو تاریخی قرار دیا ہے. شام میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومتی افواج کی جانب سے دمشق کے قریب یارموک میں تازہ فضائی حملوں میں 7 بچوں سمیت 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. چینی صدر جی جنگ پنگ نے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ غیر رسمی ملاقات کے بعد تعلقات کا ایک نیا باب کھولنے کی امید ظاہر کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں اسلام آباد سے ہماری ساتھی تہمینہ قریشی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے بیرون ملک اثاثے اور کالا دھن رکھنے والے شہریوں کے لیے ایمنسٹی اسکیم پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے۔ ماضی میں بھی اس قسم کے منصوبے سامنے آ چکے ہیں، لیکن موجودہ حکومت نے بجٹ سے پہلے اور مدت اقتدار سے چند ہفتے قبل اس منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں؟ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
حکومت پاکستان کا خیال ہے کہ ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے پاکستان سے کالا دھن بڑے پیمانے پر بیرون ملک بھیجا جاتا ہے، بعد میں ڈالر کی صورت میں اسے واپس لا کر سفید کر لیا جاتا ہے۔ ایمنسٹی اسکیم سے اس طریقے کار کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ایمنسٹی اسکیم کے تحت جن پاکستانیوں کے اثاثے بیرون ملک کے ہیں وہ 3% اور جن کے اندرون ملک اثاثے ہیں وہ 5% جرمانہ ادا کر کے اثاثے جائز کرا سکیں گے۔ اس سرمایہ سے جائیداد کی خرید و فروخت کے امکانات کو کم کیا گیا ہے۔ ماہر اقتصادی امور اسد سعید کے مطابق حکومت جائیداد کی ظاہر کی گئی مالیت سے زیادہ دے کر مطلوبہ زمین لے سکتی ہے۔
ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ایمنسٹی اسکیمیں آتی ہیں تو زیادہ تر اس کے بعد یہ پیسہ جو ہے یہ لگتا ہے ریئل اسٹیٹ میں ہی۔ اسکیم آئی، اس وقت انہوں نے جو 2% یا 5% ٹیکس دینا تھا وہ دے دیا، اس کے بعد وہ بلیک منی میں چلا گیا پیسہ، اور وہ پیسہ پھر سے غائب ہو گیا۔ نہ ایمنسٹی اسکیم کے جو ہدف ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، اور ریئل اسٹیٹ کی جو آرٹیفیشل دام بڑھے ہوئے ہیں وہ بھی وہ اور زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ تو اب حکومت نے کہا ہے کہ اگر آپ 35 روپے کی چیز خرید رہے ہیں تو ہم آپ کو 70 روپے میں آپ سے خریدنے کے مجاز ہوں گے۔
پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اور بحریہ ٹاؤن کے رہائشی منصوبے جاری ہیں، جن کی قیمتیں کچھ عرصے میں دگنی ہو چکی ہیں۔ اسد سعید کا کہنا ہے کہ ایمنسٹی اسکیم کی کامیابی کا دار و مدار ریئل اسٹیٹ اسکیم پر عمل درآمد سے ہے۔
اس پہ عمل درآمد کرنے میں مشکلات حکومت کو ضرور پیش آئیں گی، اس لیے کہ کچھ بہت، ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو جن کو فائدہ ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ پرائسز اونچی رہیں، اور وہ زیادہ اونچی اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ بلیک منی اس میں انوالوڈ ہوتا ہے۔ تو اگر بلیک منی کا رول ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں کم ہو جائے گا تو قیمتیں جو ہیں وہ خود بخود نیچے آنا شروع ہو جائیں گی ریئل اسٹیٹ۔
صنعتکار اس اسکیم سے خوش ہیں کیونکہ وفاقی تحقیقاتی ادارے، قومی احتساب بیرو اور ایف بی آر آمدنی کے ذرائع کا کوئی حساب کتاب نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود ایک غیر یقینی کی صورتحال موجود ہے جس کا اظہار صنعتکار میاں زاہد حسین نے کچھ یوں کیا۔
اس میں بزنس کمیونٹی میں اس میں بڑا ایکسٹرا ویگنٹ قسم کا رسپانس ہے، اور لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں بھرپور طریقے سے انٹرسٹ لیں اور اس میں اس کا یوٹیلائز کریں اس کو، اور اپنا پیسہ باہر سے لائیں۔ اب اس میں یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ یقیناً اس میں اپنا رول نگیٹیولی پلے کرے گی اور کر رہی ہے۔ اب اس میں اگر گورنمنٹ کی طرف سے فردر کچھ اس میں اگر سیکیورٹیز آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی کامیاب ترین اسکیم ہوگی۔
پاناما لیکس کا معاملہ سامنے آنے کے بعد انڈیا اور انڈونیشیا سمیت کئی ممالک نے ایسی ایمنسٹی اسکیموں کا اعلان کیا۔ پاکستان میں اعلان کی گئی اس اسکیم سے انکم ٹیکس کے ماہر اشفاق تولہ زیادہ پر امید نہیں۔
لوگ پیسے واپس نہیں لائیں گے، ڈکلیئر ضرور کر دیں گے تاکہ ان جورسڈکشن میں جہاں پر ان کو یہ مشکلات پیش آئیں وہ ضرور بتا دیں گے جی ہم نے پاکستان کی یہ ٹیکس منی لی ہوئی ہے اور پاکستان میں ہم نے اس کا پراپر ٹیکس ادا کر کے ہم نے اس کو جائز کرا لیا ہے۔ اب 2-3% کے ڈفرنس میں لوگ کبھی رسک نہیں لیں گے پاکستان لانے کا۔ میرے اندازے کے مطابق اگر $100 ارب اگر اس میں اگر ڈکلیریشن آتی ہے، میں فورن اسکیم کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں سے صرف 2 ارب کے اثاثے ایسے ہوں گے جو ملک میں ریپیٹریٹ ہوں گے، اور باقی پہ آپ کو 3-5% ایوریج 4% اگر آپ کو ٹیکس ملتا ہے تو $4 بلین مجھے لگ رہا ہے ٹیکس کی مد میں آ سکتا ہے۔
پاکستان اور اس کے بیرون ملک شہریوں کے لیے بین الاقوامی قوانین کی وجہ سے بھی زمین تنگ ہو رہی ہے۔ انکم ٹیکس کے ماہر اشفاق تولہ کا کہنا ہے کہ اس اسکیم کی ایک وجہ بین الاقوامی دباؤ بھی ہے.
تو اس زمین کی تنگی کو ہم اگر وسعت یا پختگی دے رہے ہیں تو ہمیں ایک اپنے ایک کاسٹ ایک پرائس چارج کرنی چاہیے. اس میں ہم نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ اموویبل ایسٹ پہ آپ 10% رکھ دیں جو نہ لانا چاہے, اور موویبل ایسٹ پہ جو نہ لانا چاہے اس سے 15% لیں. تو 13% کا جو گیپ ہوگا وہ ایک بہت بڑا گیپ ہوگا اور لوگوں کو انسینٹیوائز کرے گا کہ آپ لے کے آئیں. اس کے آپ کے دو اثرات ہوں گے. 2% میں کافی ڈکلیریشن آئیں گی جو آپ کی ملک میں انویسٹ ہو کے کافی آپ کو اکنامک گروتھ فیوچر کے لیے دے سکتے, اور اگر جو نہیں لانا چاہتے وہ ایک آپ کو بلک ٹیکس اچھا ایک اماؤنٹ دے دیں گے, یعنی کہ 12 سے 13 ارب ڈالر کا.
عالمی مالیاتی ادارے IMF نے بھی اس اسکیم کی حمایت کی ہے, جبکہ عالمی ریٹنگ کے ادارے موڈیز کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعے ٹیکس وصولیوں میں 35 ارب روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے جس سے مالیاتی دباؤ کم ہوگا. صنعت کار میاں زاہد حسین کا کہنا ہے کہ حالیہ پالیسیوں سے ٹیکس چوری میں بھی کمی ہوگی.
پچھلے 3-4 سال سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ میں بھی گورنمنٹ 1-1% کر کے کم کر رہی ہے, تو اس سال پھر 1% وہ مزید کم کر دیں گے. تو ان ادر ورڈز جو ٹیکس ایویژن ہوتی ہے اس کی بھی ایک اپنی کاسٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ جب تک آپ کسی کے ساتھ مینوورنگ نہیں کرتے, کلوژن نہیں کرتے, تو آپ ٹیکس چرا نہیں سکتے. یہ جب ٹیکس ریٹ کم کرتے چلے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ ٹیکس چرانے کی طرف مائل نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کی بھی کاسٹ ہے. تو اٹریکشن کم ہوتی چلی جائے گی. جب اٹریکشن کم ہوگی تو وہ پیسہ جو ہے وہ ملکی اکانومی میں آئے گا.
اقتصادی ماہرین کا خیال ہے کہ عام انتخابات سے پہلے اس اسکیم کو جاری کرنے کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ زیب اختلاف کی جماعتیں اس ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر شدید مخالفت کر رہی ہے. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
پاکستان میں چائلڈ پورنوگرافی کے گھنونے جرم پر آنے والے پہلے فیصلے میں ملزم کو زیادہ سے زیادہ ممکن یعنی 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. پاکستان میں الیکٹرانک کرائم کی روک تھام کے قانون کے تحت دی جانے والی اس سزا کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے. لیکن کیا چائلڈ پورنوگرافی پر موجودہ قوانین موزوں ہیں؟ تفصیلات کے ساتھ نامہ نگار عمر دراز.
پاکستان میں سن 2016 میں بننے والے الیکٹرانک کرائم کی روک تھام کے قانون کے تحت صوبہ پنجاب کے شہر سرگودا سے گزشتہ برس گرفتار ہونے والے ملزم سعادت امین کو سزا سنائی گئی. انہیں 7 برس قید اور 12 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوئی, جبکہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں انہیں مزید 1 برس جیل میں گزارنا ہوگا. الیکٹرانک یا سائبر کرائمز کی تفتیش کرنے والے ادارے اسے ایک تاریخی فیصلہ قرار دے رہے ہیں, جس سے مستقبل میں اس قسم کے جرائم میں ملوث افراد کو سزا دلوانے میں مدد ملے گی. تاہم اس اور اس جیسے دیگر سائبر کرائمز کی تفتیش کرنے والے اداروں کا ماننا ہے کہ اب بھی اس قانون میں ایسی کمزوریاں موجود ہیں جن سے جرم کرنے والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی FIA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آصف اقبال نے ملزم سعادت امین کو گزشتہ برس سرگودا سے گرفتار کیا تھا. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس مقدمہ میں ان کے پاس اس قدر ثبوت موجود تھے جو ملزم کو سزا دلوانے کے لیے کافی ثابت ہوئے. تاہم الیکٹرانک کرائمز کے حوالے سے اکٹھے کیے جانے والے ثبوت روایتی قوانین کے احاطے میں نہیں آتے.
ہمارا کیونکہ ایویڈینس جو ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل ایویڈینس ہوتا ہے, اس کی نیچر اور ذرا ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے. تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے, جیسے یعنی IP ایڈریس ہوتا ہے, IP ایڈریس جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا, یعنی اس کو آپ مینوپلیٹ نہیں کر سکتے IP ایڈریس کو, تو وہ ہمارا بڑا کنکریٹ ایویڈینس ہوتا ہے. لیکن IP ایڈریس کی جو اوتھینٹیسٹی ہے اس کو کورٹ کے اندر پروو کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے.
ایسے بے شمار دیگر شواہد بھی ہیں جو سائبر کرائم میں ملوث افراد کو سزا دلوانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں, مگر روایتی قوانین کی نظر میں ان کی تعریف ہونا ضروری ہے. آصف اقبال کا مزید کہنا تھا کہ اسی مطابقت سے سائبر کرائم کے مقدمات میں پیش کیے جانے والے گواہان سے جرح کا طریقہ کار بھی واضح کیا جانا چاہیے. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ معاملے کی نزاکت کی وجہ سے ان کے لیے گواہان اکٹھے کرنا بہت مشکل کام تھا.
جب ان کو سمجھایا گیا کہ یار آپ اپنے لیے بھی اس کے آپ کو بھی فائدہ ہے اس چیز سے, آپ کی بھی جان چھوٹتی ہے, اور اس کے علاوہ کتنے ہی لوگ ہیں جو پبلک کے جو بچے جن کے ہیں ان کو بھی آئندہ سے فائدہ ہوگا اس طرح کے بندے کے بیہائنڈ دی بار جانے سے. تو لوگ آئے, ہمارے 3 وٹنسز کو ہم کورٹ میں پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے, اور وہ بھی دیٹ از ون آف دا ریزنز کہ جس کی وجہ سے یہ کنوکشن ہوئی ہے.
دنیا بھر میں دہشت گردی کے بعد چائلڈ پورنوگرافی کو سب سے گھناؤنا جرم سمجھا جاتا ہے. اس لیے انہوں نے تجویز کیا کہ چائلڈ پرنوگرافی کے لیے سزا مزید سخت ہونی چاہیے۔ اس تاریخی فیصلے میں سزا پانے والے سعادت امین کو سرگودا سے گزشتہ برس اپریل میں ناروے کے سفارت خانے کی فراہم کردہ معلومات کی بنا پر گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے ذاتی کمپیوٹر سے بڑی تعداد میں بچوں کی پورنوگرافک فلمیں اور نازیبا تصویریں برآمد ہوئی تھیں۔ سعادت امین ناروے میں مقیم جیمز لنڈسٹروم نامی ایک شخص کو بچوں کی پورنوگرافک فلمیں بیچتے تھے۔ دوران تفتیش انہوں نے ایف آئی اے کو بتایا تھا کہ وہ یہ فلمیں روس اور بنگلہ دیش سے کام کرنے والی چند ویب سائٹس سے چوری کرتے تھے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا، شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان دونوں ممالک کی سرحد پر واقع غیر فوجی علاقے میں ایک تاریخی ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ کوریائی رہنماؤں کی ملاقات کو بین الاقوامی برادری مثبت اقدام قرار دے رہی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار۔ یہ رپورٹ ایک صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
شمالی کوریا کے صدر کیم جونگ ان آج 1953 کی کورین جنگ کے اختتام کے بعد پہلی بار سرحد پار کر کے جنوبی کوریا میں داخل ہوئے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان اپنے 9 رکنی وفد کے ساتھ کیم جونگ ان سے ملے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے جوہری ہتھیاروں سمیت دونوں ممالک کے درمیان جارحانہ سرگرمیوں کے خاتمے پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ پروپیگنڈا نشریات بند کرتے ہوئے دونوں ممالک کو تقسیم کرنے والے فوجی علاقے کی امن علاقے میں تبدیلی، خطے میں فوجی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اسلحے میں کمی، سہ فریقی مذاکرات میں امریکہ اور چین کی شمولیت کی کوششیں اور جنگ کے بعد تقسیم ہونے والے خاندانوں کے ملاپ کا انعقاد شامل ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے کہا،
ہم اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں اور جب ملے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جدا نہیں ہو سکیں گے۔ ہم ایک قوم ہیں، ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس لڑائی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک قوم ہونے کے ناطے ہم سب کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے اور ہم وہ ہیں جو اس عمل کی بنیاد رکھیں گے۔
اس موقع پر جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے شمالی کوریا کے سربراہ کی جانب سے ملاقات کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک امن کے حوالے سے اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
میں مسٹر کم کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، ہم عالمی برادری کے تعاون کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ مسٹر کیم اور میرا ایک دوسرے پر اعتماد ہے اور ہاٹ لائن کے ذریعے ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
اس ملاقات کے حوالے سے عالمی سطح پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک ٹویٹر پیغام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن اس کا تعین وقت ہی کرے گا۔ روس نے اس ملاقات کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔ ادھر چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خوا جونینگ نے کہا کہ کوریائی رہنماؤں کی ملاقات جزیرہ نما کوریا کے طویل المدتی استحکام کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوگی۔
ہم شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کی ملاقات کے اس تاریخی اقدام کی تعریف کرتے ہیں۔ چین اس تاریخی ملاقات کے مثبت نتائج کی خواہش رکھتا ہے۔ ہم یہ خواہش اور توقع کرتے ہیں کہ یہ ملاقات جزیرہ نما کوریا کے لیے دیرپا امن اور استحکام کی راہ ہموار کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔
جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے اس ملاقات کو مثبت قدم قرار دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ شمالی کوریا اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہنائے گا۔
شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی تخفیف سمیت مختلف مسائل پر گفتگو ایک اہم پیش رفت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ شمالی کوریا اس ملاقات اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے تناظر میں ٹھوس اقدامات کرے گا۔ اس کے بعد ہم شمالی کوریا کی کارروائیوں پر نظر رکھیں گے۔
برسلز میں بات کرتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہم اس ملاقات کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن ابھی مزید بہت کچھ کرنا باقی ہے۔
میں اس بات کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات ممکن ہوئی۔ یہ اس پیش رفت کا پہلا قدم ہے جو حوصلہ افزا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ابھی مزید سخت محنت کرنا باقی ہے۔
دونوں ممالک کے عوام نے اس تاریخی ملاقات کو خوش آئند کہا ہے۔ اس سے قبل شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی جانب سے میزائل تجربات کو ملتوی اور جوہری تجربات کے ایک مقام کو فوری طور پر بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ کم جونگ ان نے اس موقع پر کہا تھا کہ شمالی کوریا کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، اس لیے اب انہیں مزید تجربات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان تاریخی ملاقات کی تفصیلات بتا رہی تھیں نازیہ گلزار۔ شمالی اور جنوبی کوریا کا تنازع ہے کیا؟ اس کی تفصیلات سنتے ہیں نصرت جہاں سے۔
شمالی کوریا سے ٹکراؤ کا بحران اپنی بدترین حالت میں ہے، جس کے بعد جوہری جنگ کا خطرہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت سے امن ممکن ہے، لیکن معاملہ کافی پیچیدہ ہے۔ جزیرہ نما کوریا دوسری جنگ عظیم کے بعد منقسم ہوا اور کمیونسٹوں پر مبنی شمالی حصہ سٹالنس کے اتھارٹیرین سسٹم میں ڈھل گیا۔ عالمی سطح پر تنہا ہو جانے والا یہ ملک کہتا ہے کہ جوہری ہتھیار اس کی واحد ڈھال ہے جو اسے تباہ کرنے کے در پہ تلی دنیا سے بچا سکتے ہیں۔ شمالی کوریا نے 6 جوہری تجربے کیے ہیں، جن میں سے ایک کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ ہائیڈروجن بم کا تجربہ تھا۔ اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے ایک اتنا چھوٹا جوہری بم بھی بنا لیا ہے جو دور تک مار کرنے والے میزائل پر نصب کر کے ہدف پر داغا جا سکتا ہے۔ اس کے پاس ایسے بیلسٹک میزائل بھی ہیں جن کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے بڑے حریف امریکہ تک مار کر سکتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی یونین نے اس کے خلاف مزید کڑی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ شمالی کوریا کے میزائلوں کا ہدف جنوبی کوریا اور جاپان ہے۔ شمالی کوریا کے خلاف کوئی بھی حملہ تباہ کن مزاحمت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بے شمار کوریائی باشندے مارے جائیں گے۔ ایشیا کی سب سے بڑی طاقت چین خود اپنی حکومت کے گرنے کے خطرے کے بارے میں فکر مند ہے۔ ماضی میں شمالی کوریا کو غیر مسلح کرنے کی کوشش ناکام رہی، لیکن جنوری میں شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کیے اور جنوبی کوریا میں منعقد سرمائی اولمپکس میں حصہ لیا، جبکہ اپریل میں دونوں ممالک کے سربراہان نے تاریخی ملاقات کی۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو بھی براہ راست مذاکرات کی دعوت دی، جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قبول کیا۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا نے جوہری اور میزائل تجربات روکنے کا اعلان بھی کیا۔ دونوں کے درمیان یہ مذاکرات اگرچہ بے مثال ہوں گے، تاہم اس کی تفصیلات، ایجنڈا اور وقت کے بارے میں کوئی مصدقہ اعلان نہیں کیا گیا۔
شمالی اور جنوبی کوریا کے تنازع کی مختصر تاریخی تفصیل پیش کر رہی تھیں نصرت جہاں۔ اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے کھیل کے میدان سے کا۔
آئرلینڈ نے پاکستان کو ویسٹ انڈیز والے ورلڈ کپ میں شکست دی تھی۔
بھارت کی جگہ انگلینڈ کی ٹیم نمبر ایک ٹیم بن جائے گی
کہ اب میڈل ٹیلی نیچے سے نہیں اوپر سے دیکھیں گے۔
ورلڈ فٹ بال کو ایک اتنا گریٹ اسٹرائیکر دینا، وہ بھی وینگر کی کنٹریبیوشن ہے۔
آئرلینڈ پاکستان کے لیے کتنا سخت حریف؟ آئی سی سی کی سالانہ اپ ڈیٹ رینکنگ میں کون سی ٹیم فائدے میں؟ اور بھارت میں اولمپکس کی میزبانی کا کتنا دمخم؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستانی کرکٹرز نے پاکستان سپر لیگ اور پھر ویسٹ انڈیز کے خلاف جیت کی خوشیاں خوب منا لیں، لیکن اب سر پر ہے سخت امتحان۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کل انگلینڈ کے دورے کا باقاعدہ آغاز کینٹ کے خلاف 4 روزہ فرسٹ کلاس میچ سے کر رہی ہے۔ انگلینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز سے پہلے پاکستانی ٹیم کو آئرلینڈ کے خلاف بھی ایک ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے۔ میں نے سابق کپتان رمیش راجا سے پوچھا کہ پاکستانی ٹیم کے لیے آئرلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ کتنا آسان، کتنا مشکل؟
پاکستان کا مقابلہ آئرلینڈ سے تھوڑا سا ٹرکی اس لحاظ سے ہو جاتا ہے کہ نہ ہرایا تو تھوتو ہوگی اور کہیں ہار گئے تو اس کا ڈر رہتا ہے۔ تو ایک تو یہ سب سے پہلے سچویشن ہے جس کو کہ ایڈریس کرنا ہے مینٹلی پاکستان نے، اور ٹیکنیکلی بھی، کیونکہ آئرلینڈ میں کوئی خاص 4-day یا 5-day کی پچز بنتی نہیں ہیں، کیونکہ یہ T20 اور 50 اوورز کرکٹ ابھی تک کھیلتے آ رہے ہیں۔ تو پچ کیسی ہوگی، کتنا گھاس چھوڑتے ہیں، کیا ان کے ٹیکٹکس ہوں گے، کتنی بارش ہے، کتنا گیند سیم کرے گا، ہماری بیٹنگ لائن اپ کیا پریشر میں آ جائے گی، تو پھر ہم کیسا ریئیکٹ کریں گے۔ تو اتنا آسان نہیں ہوگی یہ وکٹری مارچ۔ بہرکیف پاکستان کو جیتنا چاہیے، اس لیے کہ آئرلینڈ کے پاس اس طرح کی ٹیسٹ ٹیم ابھی ہے نہیں. ایڈ جوائس ہیں ان کے جو کپتان, وہ آلموسٹ 40 سال کے ہیں. مقابلہ تگڑا ہے, پاکستان کو اچھا کھیلنا پڑے گا اور میں تو امید کرتا ہوں کہ پاکستان اس ٹیسٹ کو جیتنا چاہیے.
میں نے رمیز راجا سے سوال کیا کہ پاکستان کو 2007 کے ورلڈ کپ میں آئرلینڈ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا, کیا وہ شکست تو اب اثر انداز نہیں ہوگی؟
آئرلینڈ نے پاکستان کو ویسٹ انڈیز والے ورلڈ کپ میں شکست دی تھی, بہت ہی ایک نیگیٹو سور پوائنٹ ہے ہماری ورلڈ کپ ہسٹری میں, اور امید یہی ہے کہ وہ چیز لے کے آئرلینڈ سے نہیں بھڑیں گے, کیونکہ اب تو ٹیم بھی بالکل بدل گئی ہے. وہ 2007 میں تھا ورلڈ کپ اور اب ساری چیزیں جو ہے وہ مختلف ہو گئیں. آئرلینڈ کے میرے خیال سے 3-4 پلیئرز ابھی بھی ورلڈ کپ سے چلے آ رہے ہیں, پورٹر فیلڈ ہیں اس میں, ایڈ جوائس ہیں, سو وہ تو اسی چیز کو ریلیو کرنے کی کوشش کریں گے اپنی ڈریسنگ روم ٹاک میں کہ ہم نے پاکستان کو شکست دی تھی, ہم ریپیٹ کریں وہ فیٹ. پاکستان کو باہر کیف اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹیم جو ہے اس بارے میں سوچ رہی ہوگی, کیونکہ یہ مختلف لوگ ہیں, مختلف بلڈ ہے, ینگسٹرز ہیں, ایٹیچیوڈ ہے, پرفارمنسز ان کو سہارا دیں گی, اور ایک نیا باب لکھنے کے لیے انگلینڈ کا ٹور انہوں نے کیا ہے, یو کے کا اور آئرلینڈ کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز ہونی نہیں چاہیے اور نہیں ہوگی.
آئی سی سی یکم مئی کو ون ڈے کا سالانہ اپ ڈیٹ جاری کرنے والی ہے جیسا کہ وہ ہر سال کرتی ہے. یہ اپ ڈیٹ عام رینکنگ سے کتنا مختلف ہے اور اس میں ٹیموں کی کارکردگی کو کیا کسی خاص مدت میں شامل کیا جاتا ہے؟ ان جیسے کئی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میں نے زحمت دی کامران مظفر کو, جو کرکٹ پر لکھتے ہیں, کرکٹ پر بولتے ہیں اور اعداد و شمار پر مکمل گرفت رکھتے ہیں, خاص طور پر آئی سی سی کی عالمی رینکنگس میں ہونے والی تبدیلیاں جن فارمولوں پر ہوتی ہیں پر انہوں نے کافی کام کیا ہے. میرا کامران مظفر سے سوال تھا کہ آئی سی سی ایک جانب تو تینوں فارمیٹس کی عالمی رینکنگ جاری کرتی ہے, پھر یہ سالانہ اپ ڈیٹ کیوں؟ آسان لفظوں میں ہم اسے کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟
آسان لفظوں میں اسے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آئی سی سی رینکنگز کا بنیادی مقصد دنیا کرکٹ کی سرفہرست ٹیموں کی ان کی ماضی قریب کی کارکردگی کی بنیاد پر درجہ بندی ہے. اس لیے اپ ڈیٹ کا یہ طریقہ کار شروع سے ہی آئی سی سی رینکنگز کا حصہ رہا ہے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ تینوں فارمیٹس کے لیے سال بھر علیحدہ علیحدہ رینکنگ ٹیبلز مینٹین کی جاتی ہیں, اور ہر سال ایک مخصوص دن 3 سال سے پیشتر کھیلے گئے تمام میچوں میں حاصل کردہ پوائنٹس کو کیلکولیشن سے خارج کر دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی گزشتہ 12 ماہ میں حاصل کردہ پوائنٹس کو پورے اور گزشتہ 12 سے 36 ماہ کے دوران حاصل کردہ پوائنٹس کو آدھے وزن کے ساتھ جمع کر کے رینکنگز کی ایک اپ ڈیٹڈ ٹیبل نکال لی جاتی ہے. چونکہ تمام ٹیموں کی کارکردگی ہر سال ایک جیسی نہیں رہتی, اس وجہ سے اعداد کے اس رد و بدل کی وجہ سے ٹیموں کے ریٹنگ پوائنٹس کے مجموعے میں بھی رد و بدل آ جاتا ہے, اور جس کے نتیجے میں اکثر اوقات ٹیموں کی رینکنگ میں بھی فرق آ جاتا ہے. لیکن ہر اپ ڈیٹ کے بعد ہر ٹیم کی رینکنگ میں کوئی فرق آنا یا نہ آنا لازمی نہیں ہے.
کامران مظفر سے میں نے پوچھا کہ ون ڈے کے اس سالانہ اپ ڈیٹ میں کس ٹیم کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا؟
اگر خاص خاص تبدیلیوں کی بات کریں تو سب سے خاص تبدیلی تو یہی ہوگی کہ بھارت کی جگہ انگلینڈ کی ٹیم نمبر ایک ٹیم بن جائے گی, جبکہ بھارت کی ٹیم پہلے سے دوسرے نمبر پر آ جائے گی. اسی طرح نیوزی لینڈ کی ٹیم چوتھے سے تیسرے اور جنوبی افریقہ کی ٹیم تیسرے سے چوتھے نمبر پر آ جائیں گی. اس کے علاوہ باقی ٹیموں کی رینکنگ میں کوئی تبدیلی متوقع نہیں ہے.
کامران مظفر سے میرا سوال تھا کہ پاکستانی ٹیم کی پوزیشن پر بھی کوئی خاص اثر پڑے گا یا نہیں؟
دوسری بہترین ٹیم پاکستان کی رہے گی, جس کے ریٹنگ پوائنٹس میں 7 پوائنٹس کی بہتری آئے گی اور اس کے مجموعی ریٹنگ پوائنٹس 96 سے بڑھ کر 103 ہو جائیں گے. لیکن چونکہ آسٹریلین ٹیم کی ریٹنگ 8 پوائنٹس کی کمی کے باوجود 104 رہے گی, اس لیے آسٹریلوی ٹیم بدستور 5ویں اور پاکستانی ٹیم 6ٹے نمبر پر برقرار رہیں گی.
بین الاقوامی سطح کے بڑے بڑے مقابلے بھارت میں تواتر سے ہو رہے ہیں, لیکن اب بھارت اولمپکس کی میزبانی کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ کیا یہ میزبانی برائے میزبانی تو نہیں ہوگی؟ دلی سے آدیش کمار گپتا.
کامن ویلتھ گیمز کے دوران 26 مرتبہ بھارت کا ترنگا قومی ترانے کے ساتھ لہرایا, جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اتنے ہی گولڈ میڈل بھارت کے کھاتے میں آ چکے ہیں. ویسے بھارت کو 66 تمغے ملے, تو کیا کامن ویلتھ گیمز میں ملے 66 تمغوں نے انڈین اولمپک ایسوسی ایشن میں اتنا جوش بھر دیا ہے کہ اب وہ سال 2026 کے یوتھ اولمپک, 2030 کے ایشیائی کھیل اور سال 2032 کے اولمپک کھیلوں کی میزبانی کے دعوے کر رہی ہے. اور اسی سلسلے میں اس نے انٹرنیشنل اولمپک کاؤنسل کے پریزیڈنٹ تھامس باخ اور ایشین اولمپک کاؤنسل کے پریزیڈنٹ شیخ احمد الصبا سے دلی میں بات چیت بھی کی. انڈین اولمپک ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ نریندر بترا نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا کہ ہمیں میزبانی ملے یا نہ ملے ہم دعوے داری پیش کریں گے, لیکن پچھلے ریو اولمپک میں محض ایک چاندی اور ایک کانسی کا تمغہ اپنے نام کرنے والے بھارت کو اتنے بڑے کھیل میلوں کی میزبانی واقعی کرنی چاہیے. سال 1975 میں عالمی کپ ہاکی ٹورنامنٹ جیتنے والی بھارتیہ ہاکی ٹیم کے اہم کھلاڑی رہے اشوک کمار جواب میں کہتے ہیں,
میں سمجھتا ہوں جو سلسلہ چل رہا ہے ہندوستان میں اس طرح کا ایک ہب بن چکا ہے کسی بھی بڑے آئٹم کو کرانے کے لیے, اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوتی. جب تک ہمارے کھلاڑی تیار ہوں اس کے قریب پہنچنا شروع کریں, تب ہم اس کی دعوے داری کریں, میزبانی کریں اور آیوجن کریں تو اچھا بھی لگے گا. ہم صرف تالی بجانے کے لیے نہ بیٹھے وہاں دیکھنے جائیں.
یہ سچ ہے کہ بھارت میں آئی پی ایل سے لے کر ورلڈ ہاکی لیگ, کامن ویلتھ گیمز, ایشین گیمز, ورلڈ کبڈی لیگ اور ڈھیروں کرکٹ سیریز, یہاں تک کہ عالمی کپ جیسے ٹورنامنٹ بے حد کامیابی کے ساتھ ہوئے ہیں, لیکن ان کا مقابلہ اولمپک کھیلوں سے قطعی نہیں کیا جا سکتا. اربوں خربوں سے تیار اسٹیڈیم کھیلوں کے ختم ہونے کے بعد کیسے کھلاڑیوں سے دور ہو جاتے ہیں, اس کی جیتی جاگتی مثال سال 2010 کے کامن ویلتھ گیمز کے بعد دلی کے اسٹیڈیم ہے, جن کا روزانہ کا خرچہ تک اٹھانا نہ کو چنے چبانا ہے. تو کیا بھارت پہلے زیادہ سے زیادہ تمغے جیتنے والے کھلاڑیوں کو تیار کرے اور اس کے بعد اولمپک کی میزبانی کے دعوے کرے؟ کھیل صحافی ایاز بیمن کہتے ہیں,
یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اولمپک گیمز انڈیا میں رکھتے ہیں تو شہرت بڑھ جاتی ہے ملک کی. یوتھ اولمپکس اگر پہلے رکھے ہیں, اور جب تک امپروومنٹ ہونا چاہیے ایتھلیٹس میں تاکہ آپ ایک ٹارگٹ بنے کہ 15-16 یا 20 میڈلز کا 12 سال کے اندر آپ پراپت کر سکے.
چھوٹے بڑے کھیل میلوں میں تمغہ حاصل کرتے ہی کھلاڑیوں پر پیسے کی بوچھار ہونے لگتی ہے, جو برا نہیں ہے. کاش اسی بوچھار کی کچھ بوندے تیاری کی اس جلتی ریت پر بھی گرتی جس میں جھلس کر کھلاڑی نکھرتے ہیں, تو شاید ہی کسی کو اولمپک کرانے پر اعتراض ہوتا, کیونکہ تب یقین بھی ہوتا کہ اب میڈل ٹیلی نیچے سے نہیں اوپر سے دیکھیں گے.
دفاعی چیمپئن ریال میڈرڈ اور لیورپول نے چیمپئنز لیگ سیمی فائنل کا پہلا پڑاؤ کامیابی سے پار کر لیا ہے. دوسری جانب آرسن وینگر نے آرسنل سے 22 سالہ طویل وابستگی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. میں نے تجزیہ کار ریحان الحق سے پوچھا کہ آرسن وینگر فٹ بال مینیجرز میں کس مقام پر دیکھے جائیں گے.
آرسن وینگر اگر آپ ان کی لیگسی کی بات کریں تو جو یہ والی جنریشن جو ابھی کرنٹلی فٹ بال دیکھتی ہے وہ تو شاید اتنا چیریش نہ کر سکے, لیکن جب وہ انگلش فٹ بال میں آئے تھے تو وہ ایک ریولوشنری مینیجر تھے. انہوں نے ایک پورا جو انگلش پریمیئر لیگ کی فیل ہے, جو پوری اسٹریٹجی ہے, وہ چینج کی. اگر آپ ان کا دیکھیں کہ وہ پہلے اپنے جب آئے آرسنل میں تو آرسنل ایک بہت ہی ڈیفینسو ٹیم ہوتی تھی اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ 1-0 ٹو دی آرسنل. تو جب وینگر آئے تو انہوں نے پورا سٹائل آف پلے چینج کیا, ایک بڑا فلیئر والی فٹ بال لے کر آئے. پھر اگر آپ وینگر کی اور کنٹریبیوشن کی بات کریں تو تھیئری آنری جو کہ ایک ونگر ہوتے تھے ان کو ایک سینٹر فارورڈ میں کنورٹ کرنا, اور آنری جن کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ گول کر سکتے ہیں, وینگر نے ان کو یہ یقین دلایا نہیں کہ تم گول کر سکتے اور ان کو اس پوزیشن پر لے کر آئے. تو ایک ورلڈ فٹ بال کو ایک اتنا گریٹ اسٹرائکر دینا وہ بھی وینگر کی کنٹریبیوشن ہے. جو خوبصورت فٹ بال پریمیئر لیگ میں آئی, جو کہ مشہور تھی پریمیئر لیگ پہلے ایک فزیکل فٹ بال کے لیے, وہ اس کا کریڈٹ وینگر کو جاتا ہے.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ, لاہور سے سلطان محمود.
ٹوکیو میں فیڈریشن کپ ٹینس ٹورنامنٹ ورلڈ گروپ 2 پلے آف میں جاپان نے برطانیہ کو 3-2 سے ہرا دیا. یو اے ای میں العین فٹ بال کلب نے النصر کلب کو 4-0 سے ہرا کر اریبین گلف فٹ بال لیگ ٹائٹل جیت لیا. انڈیا میں بنگلور نے ایسٹ بنگال کو 4-1 سے ہرا کر پہلا سپر کپ فٹ بال ٹورنامنٹ جیتا. نیوزی لینڈ میں ایشیا اوشیانا جونیئر ڈیوس کپ انڈر 16 ٹینس ٹورنامنٹ کے آخری لیگ میچ میں انڈیا نے نیوزی لینڈ کو 2-1 سے ہرا دیا. میلبرن میں آسٹریلیا انڈر 16 کرکٹ ٹیم نے پاکستان انڈر 16 کے خلاف 5 میچوں کی ون ڈے سیریز میں 3-1 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ پہلی پاکستان سپر کبڈی لیگ بدھ کے روز سے لاہور میں کھیلی جائے گی۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
کھیل کے میدان کے ساتھ ہی سربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج ہمارے پروگرام کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی، پروڈیوسر تھیں نصرت جہاں۔ خالد کرامت کو سربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آخر میں تہمینہ قریشی سے خبروں کا خلاصہ سنیے۔
آج پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے قومی اسمبلی میں 1,890 ارب خسارے کا بجٹ پیش کیا۔ نئے بجٹ میں دفاع کے لیے 11 خرب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل اب سے کچھ دیر بعد وائٹ ہاؤس پہنچیں گی، جہاں وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایران کے جوہری معاہدے پر بات چیت کریں گی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ غیر رسمی ملاقات کے بعد تعلقات کا ایک نیا باب کھولنے کی امید ظاہر کی ہے۔ غزہ میں وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے احتجاج میں شامل ایک فلسطینی ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔